اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں آپ لوگ مفتی صاحب کا سننے آئے ہیں، مفتی صاحب کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے آج، جیسے ہوتا ہے خالی جگہوں کو پر کرو، تو اس لیے ہم خالی جگہوں کو پر کرو کی نسبت سے یہاں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کہنے کو ہماری ہدایت، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. سارا معاملہ دل کا ہی ہوتا ہے، جب دل صحیح ہو جائے گا تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اسی لیے حدیث شریف میں ان فی الجسد لمزغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہوا تو سب صحیح ہوا، اور اگر اس میں بگاڑ آیا، فساد آیا، تو سب چیزوں میں بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے. اللہ تعالی کا فضل و کرم ہم لوگوں پر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں امت مسلمہ سے کر دیا. اس کی عظمت کو سمجھنا ہے. دین کی عظمت کو سمجھنا ہے. جب تک اپنے اندر دین کی عظمت نہیں آتی، تب تک خیر اور بلائی حاصل نہیں ہو سکتی. پچھلے کئی مجالس میں ہم یہ اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کو جو اس کی بنیادی، اس کے کردار سازی کی بنیادی اساس، اس کے کریکٹر بلڈنگ میں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے جو چیز، وہ چیز ہے سچ بولنا. یہ سچ بولنے کی عادت جب تک ایک انسان میں نہیں آتی تو وہ کوئی مقام اور کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا. یہ بنیادی ایک کریکٹر ہے یا ایٹیکیٹ ہے جو ایک انسان میں ہونا چاہیے. اسلام انسان کی فطرت کا نام ہے, اسلام انسان کی فطرت کا نام ہے. جو انسان کی صحیح فطرت ہے, جو صحیح فہر, صحیح سلیم و طبع اور صحیح فہم والا شخص ہوگا وہ ضروری مسلمان ہوگا. اس کا دوسرا نام اسلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج کے زمانے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام ہی دین حق ہے اور اسلام ہی ایک مذہب ہے جو ہر سطح پر پورا پورا اترتا ہے. پچھلے کئی صدیوں سے لگ رہا تھا کہ دوسرے مذاہب یا دوسری تہذیبیں شاید اچھی ہیں اور اسلام میں وہ دم خم نہیں ہے, اسلام میں وہ چیز نہیں ہے, لیکن اللہ جل شانہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات کر دیے. اللہ تعالیٰ کو جب دین کی مدد کرنی ہوتی ہے تو وہ دشمنوں کے ذریعے سے بھی کرا دیتا ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, وہ لوگ اپنے طور سے سازشیں کرتے ہیں, اپنے طور سے مکر کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے قدرت میں ہر چیز ہے. مومنین کو جب تک اس چیز کا یقین پیدا نہیں ہوتا, ہاں یہ چیزیں سننے کی نہیں ہیں, یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ہیں کہ ہمارا تعلق اس ذات سے ہے. ہمارا تعلق کس ذات سے یہ سمجھنا ہے. ہاں اسی کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں یا اسی کو معرفت الہیہ کہتے ہیں, کہ ہمارا تعلق کس ذات سے ہے, وہ ذات باری تعالی کیسی ہے, مومن کا تعلق کس چیز سے ہے. یہ تعلق ہی ہر یہ تعلق ہی ایک عظیم شے ہے جو مومن کے پاس ہے, دوسروں کے پاس نہیں ہے. وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتے. ایک انگریز بڑا خوش تھا, اپنے لاکٹ پر بھی لکھا تھا اس نے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے, کرائسٹ نے, وہ تو کرائسٹ بولتے ہیں, کہا ہے گاڈ بلیس یو. یہ ایک جملہ اب اس نے, اور اس پر وہ بڑا اتراتا تھا, بڑا گھمنڈ کرتا تھا. اب اس بیچارے کو کیا خبر کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا. یہ زندگی کیا چیز ہے اگر اس میں اس انسان نے یہ دین ہر ایک کے لیے, صرف مسلمان, یہ دین ہر ایک کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یہاں کیا کہا گیا, یا ایھا المسلمون, اے مسلمانوں اللہ کی عبادت کرو, میں ایسا نہیں کہا گیا. یا ایھا الناس, اے لوگو, سارے لوگ, ساری انسانیت کے لوگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے جو چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, یہ ایک فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ پہلے زمانے کے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کو ایک خاص جگہ مقرر, وہیں ان کی عبادت گاہ, وہ دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے, ان کے لیے کوئی خاص عبادت گاہ مقرر تھی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے پوری زمین مسجد, جہاں پر نماز کا وقت ہوا, جہاں پر بھی, پوری روئے زمین پر, اس میں مسجد کی کوئی تخصیص نہیں. مجھے ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ میں جب ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر ہوں تو یا او پی ڈی میں یا کیجولٹی میں تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ میں وہیں نماز پڑھوں، وہاں کیا نماز پڑھتے ہیں؟ مصلح بچھا نماز پڑھ، مصلح نہیں ہے، زمین صاف ہے، خشک زمین ہمارے لیے پاکی کے حکم میں ہے، اگر زمین کے اوپر یعنی نجاست ظاہر نہیں ہے، دیکھ نہیں رہی ہے اور زمین خشک ہے تو اس کو پاک تصور کیا جائے گا، تو وہاں نماز پڑھو. آپ دیکھتے ہیں ٹرین میں جلدہ کے بندے ہیں، ٹرین ریلوے اسٹیشن پر آ گئے اللہ اکبر، ہائی جہاز کے اڈے پر آ گئے تو اللہ اکبر، جہاز میں ہیں تو وہاں بھی. یہ عالمگیر دین ہے، یہ دین عالمی دین ہے، آفاقی دین ہے، اور مومن بھی آفاقی ہے. گر یہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، درویش خدا مست گر میرا نہ اصفہان نہ دلی نہ سمرقند، مومن آفاقی چیز. لوگ آج گلوبلائزیشن کی باتیں کرتے ہیں اور وہ گلوبلائزیشن ان کے سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہے کہ ہمیں دوسرے غریب ملکوں کا استحصال کرنا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے سے غریب ملکوں کا خون چوسنا ہے اور ان پر ہمیں ان کو اکنامک طریقے سے، مالی طریقے سے ان کو غلام بنانا ہے، تو اس لیے ان کا بڑا خوبصورت نعرہ ہوتا ہے گلوبلائزیشن. پتہ نہیں ہم لوگ اخباروں میں، ٹی وی وغیرہ، میڈیا میں بہت زور شور سے اس پر بڑا زور، یہ سارے خالص ایک نعرہ ہے گلوبلائزیشن کا، بلکہ یہ دوسرے غریبوں کا استحصال اور ان کو غلام بنانے کی ایک ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے سے، کیونکہ غریب ملکوں کی کمپنیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے پروڈکٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اس لیے وہ دوسرے ملکوں میں اپنے تجارتی اڑے، تو اس کے لیے گلوبلائزیشن. تو باہر والی ان کا معاملہ، تو مومن تو ہے ہی گلوبل، مومن تو ہے ہی، اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ اللہ کی زمین ہے، پوری دنیا جو ہے یہ اللہ کی زمین، اس میں کوئی یہ جو بناوٹی حدیں ہیں، مومن کا اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا، مشرق کا ہو مغرب کا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ کا جسم واحد، امت مسلمہ یہ جسم کے مانند ہے کہ اگر یہاں کانٹا چبھ گیا تو یہاں پورے بدن میں درد ہو جائے گا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. مشرق میں کسی مومن کو تکلیف ہو گئی، مغرب والے کو تکلیف ہوتی، مغرب کے کسی کونے میں کسی کو تکلیف ہوتی مشرق والے کو، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ درویش خدا مر نہ شرقی ہے نہ غربی، گر میرا نہ اصفہان نہ دلی نہ سمرقند، یہ آفاقی ہے اور یہ دین بھی آفاقی ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ یہ ساری زمین میرے لیے کیا بنائے گی؟ مسجد بنائے گی. ہاں، اس لیے اور یاد رکھنا چاہیے، فرض نماز میں کوئی ریا نہیں ہے. شیطان آتا ہے، میں یہاں نماز کیسے پڑھوں، یہاں اتنے لوگ دیکھتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب گھر پہنچ کر پڑھوں گا نماز، وہاں کوئی نہیں دیکھے گا، اب قضا ہو گئی، راستے میں وقت ہو گیا، نماز قضا ہو گئی. تو یہ ابلیس کا یہ ایک اس کے لیے جال ہے. فرض نماز میں کوئی ریا نہیں ہے، سڑک پر آ جائے گا تو سڑک پر پڑھنی ہے، یہ سب کو پڑھنی ہے، اس میں کیا ریا ہے؟ ہاں، نوافل، تہجد، وظائف وغیرہ وغیرہ، وہ انفرادی قسم کے جو اعمال ہیں ان کو چھپ کر کے کیا جائے تو ٹھیک ہے کوئی بات، لیکن فرض نمازوں میں کیا کرنا ہے؟ جہاں فرض نماز آئے پڑھو، جہاں وقت آئے وہاں پڑھو، یونیورسٹی میں ہو تو وہاں کیا ہے، باہر جاؤ وہاں پڑھو، لان میں پڑھو، اپنے کلاس روم میں پڑھو. آج کل تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا وہ آتا ہے جو جیب میں بھی رہتا ہے، جان نماز وہ والا، چین والا، اتنا ہی جیب میں رکھا، جو مومن ہوگا نماز کی فکر ہوگی تو رکھے گا اپنے ساتھ، اگر اس کو ایسے مواقع نہیں ملتے ہیں کہ مسجد میں جا سکتا ہے یا کہیں ایسی جگہ جہاں اس کو بچھونا ملے جہاں نماز پڑھے. تو مصلی جیب میں رکھے گا. مومن کی تو شان کہ وہ نماز کی کیا کرے گا, نماز کی حفاظت کرے گا, نماز کی ہر حالت میں حفاظت کرے گا. مومن کی یہ اولین صفت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں اپنے گورنر کو ایک خط لکھا تھا, اس میں حضرت عمر کی تو ہر بات سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہوتی ہے. تو ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لکھی تھی گورنروں کو لکھی تھی کہ نماز کی پابندی کرو, ٹھیک. اور اس کے آگے جو جملہ لکھا تھا اس کو یاد رکھنے کا کہ جو لوگ نماز کو ضائع کریں گے وہ اور کاموں کو اور زیادہ ضائع کریں گے. جو لوگ یعنی ایمان کے بعد مسلمان کے اولین ترجیح نمبر ون پریورٹی کون سی چیز ہوتی ہے عقائد کے لحاظ سے, مسلمان اگر ترجیحات کا لسٹ بنائے گا ایمان کے بعد تو ایک نمبر پر کیا رکھے گا, نماز کو رکھے گا. جب نمبر ایک کو ہی ضائع کیا اب یہ کون سا کام ٹھیک کرے گا, یہ گھر کا کام ٹھیک کرے گا نہیں کر سکتا ہے, تجارت کا کام ٹھیک کرے گا, ڈیوٹی کا کام کر, پڑھنے کا کام کرے گا, کوئی سماجی خدمت کا کام کرے گا, کوئی اور کام کرے گا, اس سے امید نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دوسرے کام بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ہاں لیکن جو شعوری طور سے نماز کو سمجھتے ہیں, ایک ہے عادتاً پڑھنا, جسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ غلط بھی کرتا ہے, اس کے کاروبار بھی غلط, اس کا معاملات بھی غلط, وہ سود بھی کھاتا ہے, یہ بھی کھاتا ہے, اس کا مطلب اس نماز صحیح نہیں پڑھتا ہے, وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ جو نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا وہ منکرات اور فحاشی اور برے کاموں سے کیا ضرور بالضرور بچے گا. اگر کوئی شخص ان چیزوں میں بھی ملوث ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو یہاں اس کو غور کرنا ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلے توجہ کس پر دے گا, نماز پر. اب اس نماز پر جو توجہ دے گا تو اس نماز کو کیسے یہ صحیح کرے گا, اس نماز کی کیفیت کو. یہاں ایک اور جو مغالطہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے شیطان بھی جو ہے اس کو کیا سمجھاتا ہے کہ آپ زیادہ دیندار بنو تو آپ تب دیندار ہوں گے جب آپ کی عبادات کی کوانٹیٹی یا مقدار زیادہ ہوگی. نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. کوالٹی پر کیفیت پر انہیں کیا کرنا ہے, توجہ دینا ہے, اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ اگر ہم پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ یہ پانچ وقت کی نمازیں ہی اگر ہم پڑھیں, اب بہت اب تاریخ کی کتابوں میں صحابہ کے اور دوسرے بزرگوں کی سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کچھ اور کرتے تھے, پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے تھے اور ہم نے ان میں کوئی چیز نہیں دیکھی کہ وہ دن میں ہزار رکعتیں پڑھتے ہوں اور دوسرے کی ایسی چیزیں کرتے ہوں. ہاں پانچ وقت کی نماز پڑھتے دیکھا اور اللہ نے ان کو ایسا درجہ دے دیا. ایسا کیوں کہ جو پانچ وقت کی نماز انہوں نے پڑھی وہ پانچ وقت کی نمازیں ان کو انہوں نے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی. اور وعدہ ہے اگر کسی نے ظہر نماز پڑھی تو فجر سے ظہر تک جتنے اس کے گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے, اور اگر ظہر اس نے صحیح طریقے سے پڑھی تو یہ اس کو عصر تک بالکل گناہوں سے اور دوسری چیزوں سے دور رکھے گی اگر صحیح طریقے سے پڑھی ہوگی. اب یہ چیز کیسے حاصل ہو جائے گی, یہ نماز ہماری ٹھیک کیسے ہو جائے گی. وہی ہماری جو پہلی جو ہمیں اپنے اندر پہلا کریکٹر پیدا کرنا ہے, ہم نے اپنے اندر پہلی چیز پیدا کرنی ہے کہ وہ سچ بولنے کی عادت پیدا کرنی. جو جسے پچھلی بار بھی عرض کیا گیا کہ جو ہم بولیں گے اس میں کیا کریں گے, دو چیزیں کریں گے. کیا کریں گے ذرا بتاؤ. ماشاء اللہ, ایک سوچ کر بولیں گے, سوچ سمجھ کر بات کریں گے. یعنی ہم جو کہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, ایک تو ہے کہ زبان چلائے, ہماری زبان ایسی چلتی ہے جیسے وہ جیسے کشمیری میں کہتے ہیں نا, انی منی فائرنگ, یہ مصیبتیں ہیں. ہم ایسی زبان چلاتے ہیں مومن سے. مومن ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کو سمجھنا ہے. مومن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. فرشتے اس پر عشق کرتے ہیں, مومن پر فرشتے عشق کرتے ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سے ہم جاتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. عروج آدم خاکی سے انجم سے ہم جاتے ہیں. اللہ تعالی نے خلق اللہ و آدم علی صورتی. اب محدثین کے نزدیک اس پر کلام انہوں نے کیا ہو, لیکن اپنے علماء کرام نے فرمایا کہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ بات صحیح ہے. خلق اللہ آدم علی, ہاں اللہ جل شانہ نے آدم کو اب اس صورت پر پیدا فرمایا. اب اس کا کیا مطلب ہے, یہ سمجھنا ہے. اس کے سمجھنے کے بغیر دنیا سے نکل گیا تو کیا حاصل کر دیا, دنیا حاصل کر دی تو یہی رہے گی. دوسرے عہدے اور دوسری چیزیں حاصل کر دی تو یہی رہے گی. من کان فی ہذہ عاما فہو فی الآخرۃ عاما و اضل سبیلا. اس کو بھی یاد رکھو, جو اس دنیا میں اندھا رہے گا وہاں بھی اندھا رہے گا. من کان فی ہذہ عاما فہو فی الآخرۃ عاما و اضل سبیلا. جو یہاں اندھا رہے گا, جس نے یہاں اس معرفت کو حاصل نہیں کیا, جس نے یہاں اللہ جل شانہ کو نہیں پہچانا, پہچاننے کی کوشش نہیں کی, جانوروں کی طرح زندگی گزاری, جس کو قرآن کریم نے کیا کہا, کل انعام بل ہم کل انعام, کہ یہ چوپائی جیسا ہے, بل ہم اصل بلکہ ان سے بھی گیا گزرا. چوپائی کیا کرتا ہے, سر نیچے کر کے چلتا ہے, نہ اس کو ادھر کی خبر نہ ادھر کی خبر. انسان بھی اگر اپنی زندگی ایسے ہی گزارے تو اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے. تو پہلے اپنے مولا, اپنے آقا, اپنے خالق, اپنے مالک, اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا تو پھر کیا خاک حاصل کیا اس زندگی پر. خاک ایسی زندگی پر خاک جس نے اپنے مولا کو ہی نہیں پہچانا. صبح شام کھانا کھایا اور تھوڑا سا کام کیا اور اسی پر اکتفا کر دیا. یا ایھا الناس اعبدوا, کیا فرمایا, اے لوگو تم عبادت کرو. اعبدوا عبادت کرنے کا حکم دیا. کس کی عبادت کرو, کس کی عبادت کرو, یہ نہیں کہا عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو, ایسا نہیں کہا, کہا اپنے رب کی عبادت کرو. کس کے رب, اپنے رب کی عبادت کرو. یعنی بندہ کہے گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے میں اپنے میرے رب کی میں عبادت کروں, اب کیسے کرے گا, کیسے کرے گا. یوس یا زانی سوچ تسمانا. آپ اس رب کو پہچاننا پڑے گا تب عبادت کا مفہوم صحیح ہو جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی اخشاکم, میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ جل شانہ سے ڈرنے والا ہوں. میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کا کیا ہوں؟ انی اخشا. اب اس کی وجہ کیا فرمائی؟ اس کا سبب کیا فرمایا؟ اس کا سبب کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنایا یا میں قریش میں سے ہوں؟ فرمایا انی عالمکم، کیونکہ میں تم میں سے اس کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ میں اس کو سب سے زیادہ، تو جتنا زیادہ جان لے گا اتنا زیادہ اس کی عبادت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. اب جانتا نہیں ہے تو کہتا اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں کیا کہتا، کس کو کہتا ہے، وہ کیسا ہے، کیا ہے، اور اللہ اکبر کے مطلب کیا ہے، اور اس میں یہ کتنا کتنا سچ بولتا ہے. اس میں یہ کتنا سچ بولتا ہے. ہم نے ابھی سچ بولنے یہ چیزیں دیکھو، اصل میں یہ چیزیں حاصل کرنے کی ہے زندگی، ورنہ چلی جائے گی اور خاک ملتے چلے جائیں گے دنیا سے. اب گیا، اب اس میں سچ بولنے کی عادت ہی نہیں پڑی. تو جو شخص سچ نہیں بول سکتا، اب آپ خود سوچو اس کو کیا حاصل ہے. ہم تو سچ بولتے ہیں، ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم سچ بولتے ہیں. اچھا، کہتے الحمد للہ رب العالمین. اب اس میں سچا ہے؟ اس کے تمام جتنے بھی اس کے انواع ہیں، اور جتنے بھی اس کے رخ ہیں، جتنے بھی اس کے جزیات ہیں، یا جتنے بھی اس کے آسپیکٹس ہیں، ان سب کو میں اس کو غور کرنا پڑے گا. کیا میں سچ بولتا ہوں؟ اور اس کو عالمین کا رب مانتا ہوں؟ عالمین کا رب اس کو مانتا ہوں؟ اگر مانتا ہوگا خدا کی قسم، کیوں تو جنت میں ہے، دنیا میں جنت میں. اگر اپنے مولا کو اپنا ہی رب نہیں پورے عالمین کا رب سمجھتا ہے، رب سمجھتے ہیں؟ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ جو میری ہر ہر ضرورت ہر ہر وقت پوری کرے. جو میری ہر ہر ضرورت ہر ہر وقت مہیا کرنے کی، پوری کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اور کرتا ہے، اور میری پرورش ہر زمانے میں ہر لحظ میں درجہ بدرجہ جو کرتا ہے اس کو رب کہتے ہیں. اور وہ رب کیسا ہے؟ وہ رب میرا ہی رب، مجھے رزق دینے والا، مجھے پالنے والا، میری حفاظت کرنے، پورے عالمین کی پوری حفاظت کرنے والا میرا رب. ایسا ویسا نہیں ہے چھوٹا موٹا جو صرف مجھے غذا پہنچاتا. تو اگر اس کو یقین ہوگا کہ میرا رب رب العالمین ہے، تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ تو کیا ہم اس میں سچ بولتے ہیں؟ جب ہم بولتے ہیں الحمدللہ رب ال، کیونکہ ہمیں غور کرنے کی عادت نہیں، ہمیں دین سیکھنے کی فرصت نہیں، ہم کو شیطان نے پورے طور سے دھوکے میں رکھ دیا ہے، اور ہمارے جسم اور نفس میں اتنی سستی ہے، لیزی پن ہے، کہ ہمیں اس کے لیے کوئی مستعدی، کوئی چستی نہیں ہے. اور یہ ہے حال نوجوانوں کا، تو کیا ہو جائے گا جب نوجوانوں میں ایسی سستی اور یہ ایسا حال ہوگا؟ تو پھر کیسے کام چلے گا؟ سننے سے خالی سے کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے ہوشیار علامہ اقبال کا بار بار یاد آتا ہے، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تنیا سا. کہ نوجوان ایسے سستی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور اپنے مولا کو سمجھنے کی کوشش جیسی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی اب آتا ہے کہتے ہم کتاب و صرف اور کتاب و نحو پڑھیں گے تو بس شاید ہم نے بہت بڑا مار کیا. ارے بندگی درد سر نہیں ہے, درد جگر ہے. بندگی درد نہیں ہے, درد جب کسی جگر میں درد نہیں پیدا ہوتا, ایسا درد جو اس کو رات کو سونے نہیں دے گا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موجو میں اضطراب نہیں, ایسا اضطراب اندر سے اس کے اندر جو اس کو چین نہیں دے گا کہ مجھے حکم دیا گیا یا ایوہ الناس عبدوا, اب میرا رب کون, جس کی عبادت کا مجھے حکم ہو رہا ہے, اب میں میرا کام میں اپنے رب کو پہچان, اس پر یقین کر لو, اس کے احکام کی پیروی کر لو اور اس کی طرف اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈال دو. ایسا نہیں تو پھر یہ زندگی کس کام کی, یہ زندگی کس کام کی, اس کے ایک ایک لمحے کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے. اور یہ تصور صرف اسلام کا ہے, اور کسی کے ہاں یہ تصور نہیں ہے, ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ عیسائی اور یہ یہودی آخرت میں یقین نہیں رکھتے. تو یہاں اشکال پیدا ہو گیا تھا, یہ تو آخرت میں یقین رکھتے ہیں, تو قرآن کیسے کہتا ہے یہ آخرت میں یقین نہیں رکھتے, یہ لوگ تو مانتے ہیں آخرت کو, ان کی کتابوں میں ہے آخرت کا ذکر ہے, تو یہ کیوں قرآن ایسا کہتا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مانتے. کہا یہ آخرت کو یہ جو مانتے ہیں صحیح معنوں میں انہوں نے اس کے معنی بھی بگاڑ دیے ہیں. انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, یہودی نے کہ ہمیں تھوڑی دیر تھوڑی آگ لگے گی باقی نہیں, اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سارے گناہ لے اپنے ذمہ, ہمیں کچھ عذاب نہیں ہوگا, اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے احبا ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں. تو انہوں نے آخرت کا جو اصل اس کا جو یہ ہے اس کو بگاڑ دیا. تو قرآن نے کہا ان کا ماننا یہ نہ ماننے کے برابر, اور اصل آخرت کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے کہ زندگی ایک کیا ہے, امانت ہے, ہمارے یہاں مالکانہ حقوق نہیں ہے, نہ ہمارے اپنے جسم پر مالکانہ حقوق ہے اور نہ ہمارے مال اور اولاد اور دوسری چیزوں پر ہمارے مالکانہ حقوق ہے. یہ ایک بنیادی اور انقلابی ریولیوشنری ڈفرنس ہے, فرق ہے دوسروں کے عقیدوں کے اور مسلمانوں کے عقیدوں میں. دوسرا کہے گا یہ مکان میرا ہے, یہ زمین میری ہے, یہ مال میرا ہے اور یہ جسم میرا ہے. مسلمان کہے گا یہ زمین مجھے اللہ نے امانت رکھی ہے, یہ مال اللہ نے مجھے امانت دیا ہے, یہ جسم مجھے اللہ کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیک لنفسک حقا, ان علیک لعینک حقا, عینیک حقا, کہ تمہیں تمہارے مال تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے. کیوں فرمایا کہ یہ تصور کہ یہ جو تم یہاں مالک نہیں ہو, تو اب خیانت کس کو بولتے ہیں, خیانت کرنا اچھا ہے, جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے, خیانت بولنا اچھا ہے, خیانت کرنا اچھا ہے, کسی کے نزدیک اچھا ہے, اور ہم ہر وقت خیانت کرتے ہیں اللہ کے مال میں. اس کو جب اللہ کی مرضیات کے طریقے سے نہیں چلاتے ہیں, خیانت نہیں ہے. ہم کو مالک نے دیا 10 روپیہ, کہا اس کو یہی چیز لا, ہم نے وہ چیز نہیں لائی دوسری چیز لائی, دوسرا کہہ گئے نہیں خیانت, تمہیں اس طرح کا تصرف کرنے کا حق نہیں تھا, یہ خیانت ہو گئی. تو وہ تو چھوٹی 10 روپے کی یا 100 روپے کی 1000 روپے کی خیانت ہوئی, اور جو ہم خیانت روز 24 گھنٹے خیانت کرتے ہیں, کیا خیانت نہیں ہے, خیانت ہے یا نہیں ہے؟ تو اپنے ضمیر, اگر ضمیر اپنا زندہ نہیں کرتے تو اپنے ضمیر کو للکارتے نہیں, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بڑا خائن ہے, خیانت کرنے والا ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا خاک کرے گا تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اپنے رب کی خاک تو عبادت کرے گا، تو پہلے اس کی امانت میں اپنی مرضی کے مطابق کیا کرتا ہے، تصرف کرتا ہے. یہ شرم آنی چاہیے، فوراً توبہ میں گڑ گڑانا چاہیے کہ اے اللہ میرے ذہن سے یہ بات ظہور کر چکی تھی، ظہور ہو گئی تھی، میرا دھیان اس کی طرف نہیں ہو رہا تھا، یہ اس کو میں نے امانت کے نہیں اس کو میں نے اپنا سمجھا، حالانکہ یہ تم آپ کی اے اللہ میرے پاس امانت تھی لیکن میں نے اس میں خیانت کی، اب تو مجھے یہ جرم عظیم کیا کر. اگر ضمیر زندہ ہوگا تو توبہ کرے گا، فوراً توبہ کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی صفت کیا فرمائی کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، کثرت سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ جل شانہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. توبہ کون کرے گا؟ جس کے ضمیر زندہ ہوگا. جس کا ضمیر مردہ ہوگا وہ کتنے گناہ کرے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہیں ہوتا. توبہ وہ شخص کرے گا جس کا ضمیر زندہ ہوگا. تو اگر یہ گناہ بھی کرتا ہے توبہ نہیں کرتا ہے تو اپنے اوپر انا لله و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ مر چکا ہے، اس کی ضمیر مردہ ہو چکی ہے، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، یہ زندہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذاکر کالحی. آپ زندہ کس کو کہیں گے؟ جو ذاکر ہے. کس نے فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو ہر وقت اللہ جل شانہ کو یاد رکھتا ہے. ذکر کے تو بڑے معنی ہیں، ذکر سے خالی زبانی ذکر ہی کو نہیں کہتے، کہ ہر وقت اللہ جل شانہ کی کیا کیا ہے یاد میں ہے تو یہ زندہ ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو فرمایا کلمہ، تو یہ مردہ جیسا چلتی پھرتی لاش ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے، پہلے زمانے میں مہینوں کا سفر، تو ایک درخت کے نیچے رات لگ گئی یا کچھ پڑاؤ ڈالا. وہاں پرندے تھے، دو تھے آپس میں، اور یہ شخص صاحب حال تھا، تو صاحب حال جو ہے وہ حال کی زبان سے پرندوں کی زبان سمجھتا تھا. اب پرندے، ایک پرندہ دوسرے کو بزبان حال کہتا ہے. اب یہ چیزیں کوئی یعنی ان میں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ تَسْبِيحَهُ، یا اس قسم کے الفاظ، اللہ تسبیح، یعنی دنیا میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی، اللہ کی تسبیح نہیں کرتی، مگر یہ اشرف المخلوقات سویا ہوا ہے، یہ انسان سویا ہوا ہے. تو آج کی یہ پہلے کے یہ جو نباتات ہیں، پلانٹس ہیں، ان میں جان، اس کا تصور ان دنیا کو نہیں تھا. قرآن نے تو پہلے ہی کہا تھا ان کو اس کا، اب نہیں، یہ بھی جاندار چیزیں. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی کچھ آواز آ رہی ہے، ان درختوں سے، لکڑی سے اور ان چیزوں سے بھی کچھ آوازیں، اور اس کے لیے کوئی ایسے آلات کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو، یعنی آج کے زمانے میں یہ کہ پرندے کی بات کوئی سمجھے گا، درخت کی تسبیح کوئی سمجھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی، تو اس میں کوئی تعجب آج کے زمانے میں تعجب کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. تو ایک پرندہ دوسرے سے کہتا، کیا زمانہ آ گیا، لوگ مردوں کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بزرگ سمجھے کہ جس کی ملاقات کے لیے مجھے جانا ہے وہ اس کا انتظار ہوا ہوگا. اب نزدیک پہنچا ہوں، جاؤں گا تو تعزیت اور فاتحہ وغیرہ پڑھ کر آؤں گا. وہاں گئے تو بزرگ صاحب زندہ جس کی ملاقات کے لیے گئے تھے، اب یہ بڑے حیران ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا زمانہ آ گیا، پرندے بھی جھوٹ بولتے. تو بزرگ، ان بزرگ نے جن کے پاس گئے تھے، کہا کیا بات ہوئی؟ کہا سر کیا بڑا عجیب معاملہ ہے، آج کل پرندے بھی جھوٹ بولتے. کہا کیوں؟ کہا حضرت اس طرح سے میں فلان درخت کے نیچے، تو ایک نے دوسرے کو ایسے کہا، اگر آپ بولو کب اور کس دن کس وقت میں، تو کہا حضرت فلان دن فلان ٹائم میں میں وہاں تھا. کہا پرندوں نے سچ بولا تھا، اس وقت مجھے اللہ کا ذکر مجھ سے موقوف ہو چکا. تو شہادت اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ ایسا نہیں نعوذ باللہ جس میں صداقت نہ ہو. تو فرمایا جو ذاکر ہے وہ کل حی ہے، وہی زندہ ہے، اور جو ایسا نہیں ہے وہ کل میت ہے، وہ مردہ جیسا ہے. تو اس لیے یہ زندگی بڑی، یہ زندگی جو ہے بہت کیا کہتے ہیں اس کو، بہت قیمتی ہے لیکن بڑی مختصر بھی ہے. اور جیسے اس بزرگ کا قول میں اکثر آپ لوگوں کے پاس نقل کرتا ہوں کہ فرمایا زندگی ایک بار دی جاتی ہے اور آخری بار دی جاتی ہے، دوبارہ نہیں دی جائے. نو سیکنڈ اننگس، اس اننگ میں سکور نہیں کیا ہمیشہ کے لیے گئے، دوسرا چانس نہیں ملے گا. تو یہ زندگی کھیل کود مذاق اور سستی میں غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے. تو نوجوانی میں اگر نہیں کر سکے تو بڑھاپے میں ایسا ہوگا، بڑا مشکل. پہلے زندگی کا بھروسہ نہیں، تو اب مومن کا کام کیا ہونا چاہیے کہ اپنے رب کو پہچاننا. تو کسی نے پوچھا کسی سے کہ ہم اللہ تعالی کو کیسے پہچانیں، اللہ تعالی سے کیسے ملیں؟ تو اس نے کہا اس کے ملنے والوں سے ملو. اللہ تعالی کو ملنا ہو تو اس کے ملنے والوں سے ملو، تو راہ بتا دیں گے. تو یہ تب چیزیں ہوتی ہیں جب اندر اخلاص ہوگا اور اندر وہ اضطراب پیدا ہو جائے گا، اور اللہ تعالی اپنی محبت کا کوئی قطرہ دل میں ڈھال دیں گے، تو پھر یہ زندگی ایسے غفلت سے نہیں گزرے گی اور اس طرح سے یہ زندگی نہیں گزرے گی. تو ہم لوگوں کو ایمان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بولیں گے سمجھ کر اور سوچ کر اور سچ بولنے کی. اب اس میں ہر چیز آتی ہے، اس میں ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اب اس میں نہیں سوچے گا، اس میں جھوٹ بولے گا. اب مجھے، میں تو اس میں سچ بولتا ہوں، اور اس کے معنی نہیں سمجھے تو سچ کیسے بولا. یہ لا الہ الا اللہ اس کے معنی تو بہت وسیع ہیں، تو پہلے اس کے معنی تو سمجھنے پڑیں گے، کسی کے پاس سبق پڑھنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ اول بھی ہے، یہ کلمہ آخر بھی ہے، یہ کلمہ چھوٹا ہے نہیں، حدیث میں آیا ہے، اس میں یہ ایسے مطلب دلیلیں نہیں ہیں کہ ادھر سے 99 دفتر گناہوں کے ایک پلڑے میں ترازو کے، حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، اور دوسرے میں چھوٹا سا پرچہ ڈالا گیا اور وہ اڑ کر وہ سارے 99 دفتر اڑ گئے، اور اس میں دیکھا گیا اس میں کیا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اور اتنا بھاری ہو گیا کہ زمین و آسمان سے بھاری. کس نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحا. تو یہ جو کلمہ فرمایا، سچ فرمایا، اس میں تو دوسرا شک، نعوذ باللہ ایسا نہیں بول سکتے ہیں. تو اب یہ جو فرمایا، کم از کم اپنے اندر دل میں تو ہوگا کہ اس کا مطلب کیسا ہے، یہ زمین آسمان سے کیسے اتنا بھاری ہے. یقین تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے ہماری اس میں آ جائے یا نہ آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ہمارا یقین اپنی عقل پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہے. ایمان اسی کا نام ہے، ایمان نام ہے ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز پر ایمان لایا جو لانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, چاہے ہماری اس کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے, وہ کوئی شرط نہیں ہے. ہماری عقل ناقص ہے, میں نہیں کہوں گا ہو سکتی ہے, بلکہ میں کہوں گا ہماری عقل ناقص ہے. تو اس لیے اب فرمایا غور کرنے کی ہے نہیں کرنے کی, اب سیکھنے کی ہے نہیں سیکھنے کی. لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اب اس کا ایک علمی پہلو آئے گا اور پھر اس کا ایک عملی پہلو آئے گا. لا الہ الا اللہ کا ایک علمی پہلو, اب اس کے معنی کیا ہیں, اس کے درجات کتنے ہیں, اب اس کو سمجھنے کے بعد اس کے عملی پہلو آ جائیں گے, اور مومن اس کی عملی تفسیر ہونا چاہیے. مومن اس کی عملی تفسیر ہونا چاہیے. نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کامل نمونہ دیکھنا ہے. لہٰذا عائشہ سے کسی نے پوچھا, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے, کہا کانا خلقو القرآن, قرآن کو دیکھو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی قرآن ایک طرف ہے اور اس کی عملی تفسیر. اسی لیے ان کو بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب یہ نمونہ ہے, اب اس نمونے کو دیکھ, کون دیکھتا ہے, ذرا کیسے دیکھیں گے نمونے کو. ہمارے ہاں فوٹو تو حرام ہے, اب کسی جگہ فوٹو ہوگا تو اس کو مار دیں گے, تو اس نمونے کو کیسے دیکھیں. ہمارے لیے نمونہ کیا ہے, ہمارے لیے نمونہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں ہیں, ہیں تو نمونہ کیا مطلب ہوتا ہے, ہمیں اس کو دیکھنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے, یعنی اس کی تقلید کرنی ہے, اس کی اتباع کرنی ہے, اس کو دیکھنا ہے. کیسے دیکھیں گے, کوئی صورت نہیں ہے. نمونہ دیکھنا ہے, قرآن اور حدیث پڑھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا اس نمونے کو. کیسے دیکھو گے ورنہ, کیا آپ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ خواب میں دیکھیں گے. یہ موٹی سی باتیں ہیں سمجھنے کی. ہمارے لیے نمونہ کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمونہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے, کہ اس کو دیکھ دیکھ کر اس کی اتباع کرے. تو دیکھیں گے کیسے, کہاں دیکھیں گے, جی کوئی اور اس کی صورت ہے, کوئی دیکھنا پڑے گا. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں, آپ معنی زیارت ہو رہی ہے. قرآن پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انہی کی تعلیمات ہیں, وہاں اس نمونے کی جھلکیاں آپ دیکھیں گے. تو اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی اس کو, اب یہ کہ ہم خود دیکھیں گے تو ہماری صلاحیت اتنی نہیں ہے, ہاں کسی کو استاد بھی بنائیں گے جو ہمیں سمجھائے گا, جو عالم مستند ہوگا اس کو پوچھ پوچھ کر اب ہم اس نمونے کو دیکھ رہے ہیں. اور جو یہ کون کرے گا, ذرا بولو, جس کو سچ بولنے کی عادت ہو, اس میں سچ میں کیا آتی, کہ ہمیں نمونہ دیکھنا ہے. ہاں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے, میں نے کہا اگر میں سچ کہتا ہوں مجھے نمونہ دیکھنا ہے, اگر میں نہیں دیکھتا ہوں تو پھر میں جھوٹا ہوں. میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ میرا نمونہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں, ماڈل ہے میرے. تو یہ جو میں نے کہا, اگر میں اس میں سچا ہوں میں ماڈل کو دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا, اگر میں اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں تو میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. اب خوب غور کرنا پڑے گا کہ میں ماڈل کو کیسے دیکھوں گا, اس نمونے کو میں کیسے دیکھوں گا, پھر میں اتباع کیسے کروں گا. اتباع نہیں کر سکتا جب تک دیکھا ہی نہیں, تو اتباع کیسے کرے گا. تو اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں کسی کے میرے شاید کوئی بھی یہاں ایسا ہوگا کہ نہیں جی میں آنکھیں بند کر کے میں کہوں گا مجھے کھا میں زیارت ہوئے وہی میں وہی کوشش کرتا ہوں. کوئی دوسری صورت نہیں ہے, کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ اس نمونے کو اگر نہیں دیکھے گا تو اتباع کیسے کرے گا. تو اگر آپ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اب یہ جو کہتا ہے اس میں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے خود فیصلہ کرو. اللہ کے فضل سے اتنے زاویوں سے یہ بات اللہ تعالی نے آپ تک پہنچا دی. اب دیکھنا ہے کہ ہم جو کہیں گے, میرے خیال سے کوئی ایسا یہاں نہیں ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ حضور صاحب میرا نمونہ نہیں ہے, ہر ایک کہے گا. تو جب کہتا ہے تو اپنے ضمیر کو کہنا, پھر جب کہتا ہے تو پھر وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. اگر سچ بولتا ہے تو پھر دیکھ نمونے کو, اور جتنا معلوم ہے جتنا یعنی نمونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا ان کی تعلیمات, تو اس پر عمل کرنے کی کوشش ابھی سے کرو, شروع کر دو. جو کوتاہیاں ہوئی سے توبہ کر دو تو کہا جائے گا کہ سچ بولتا ہے. یہ سچ ہر ایک کی جڑ ہے, ہر نیکی کی جڑ سچ ہے. نماز صحیح کرنا ہے تو سچ بولنے کی عادت ہو جائے گی. اور کلمہ کو صحیح کرنا ہے, اب کلمہ وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے, اس میں مجھے یہ نہیں کہ اس میں پہلے لا آتا ہے, پہلے نفی کرنا ہے. ابھی نفی کوئی آسان چیز تو ہے نہیں, لا کرنا ہے, پھر اللہ اللہ کا ظہور ہوگا. باہر تو اسی طرح سے یہاں ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے اور ان کی اتباع میں ہماری نجات ہے, ہمیں انہیں اتباع کرنی چاہیے. تو اس نمونے کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے, کوئی دوسری صورت نہیں. تو اللہ جل شانہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا کرے, شیطان کو ہم سے دور رکھے. اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ وہ میں اپنے بندوں سے شیطان کو ان تک دسترس نہیں دوں گا. اللہ تعالی ساری جماعت کو اس میں سے کرے کہ جن کو اللہ نے شیطان کے جن سے اللہ جل شانہ شیطان کو دور رکھتے ہیں, اللہ ہم کو بھی انہی میں سے کرے, اور ہمیں ہماری سستی کو کاہلی کو غفلت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نمونے کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھنے کی, ان کے ارشادات کو سمجھنے کی اور ان پر پوری پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. JK01E8433 JK01453 5324 8433